حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور یہ اشعار ہمارے دادا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اور ان اشعار کا عنوان ہے لذت ذکر نام خدا ہے چمن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. دشت مانے جنگل اور دمن مانے کچرا کنڈی. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. کی ہے جس نے بھی ہجرت تیرے نام پر. کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر. پا گیا وہ بہار وطن. پا گیا وہ بہار وطن. ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن. یہ ہے فیضان آہو فوا دیکھ لو. یہ ہے فیضان آہو فوا دیکھ لو. دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء. بل یقین پائے گا نسبت اولیاء. جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. پھر مدینے کی ل
لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، زندہ باد وطن زندہ باد وطن، میں وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں صد وطن، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، بخش دے روز محشر میں مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر میں مجھے ظلمنن، روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن، بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن.
جی
لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن.
اللہ کا اوسط، تم لوگ بالکل بت کی طرح بیٹھے رہتے ہو، پتھر کے ہیں، پتھر ہے پتھر، اتنے درد بھرے اشعار ہیں تم لوگوں کو، ایسے بے حسی سوار رہتی ہے، پتہ نہیں ایسے درد بھرے اشعار کے سبحان اللہ کہتے ہو نہ ماشاء اللہ کہتے ہو، کیا فائدہ ہے یہاں محنت کرنے کا، افسوس ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے بالاہتمام، کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، گمان سے بچا کرو کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. اس سے مراد بدگمانی ہے. بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جو عام پھیلا ہوا ہے، اور جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، بار بار بتاتا رہتا ہوں، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں جن کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، مگر ایک جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک جگہ 70 شعبے یا اس سے زائد شعبے بیان نہیں کیے گئے. محدثین نے ان کو جمع کیا ہے اور اس کی تفصیل اور تشریح الگ الگ کتابوں میں بیان فرمائی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان شعبوں کو معلوم کریں اور ان پر محنت کریں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے حاصل ہونے سے ناکام چلا گیا، جس نے ان دنیا میں آ کر ان کو حاصل نہ کیا جو چیزیں حاصل کرنے والی ہیں. ایمان کے جو شعبے حاصل کرنے والے ہیں ان کو حاصل نہ کیا، اور جن برائیوں سے برائیوں کو چھوڑا نہیں، جن برائیوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان برائیوں کو ہم نے چھوڑا نہیں، تو یہ انسان دنیا سے ناکام جائے گا. تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ناکام جانا ہے کہ کامیاب جانا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جا کر کام کرنا ہے یا زندگی میں کام کرنا ہے. جب زندگی میں کام کرنا ہے تو اس پر محنت کرنی پڑے گی. جو محنت نہیں کرے گا وہ خدا نخواستہ دنیا سے ناکام اور نامراد جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدگمانی کے متعلق فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، گمان سے بچا کرو. اجتنبوا من الظن، گمان سے بچا کرو، کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ کسی مومن بھائی سے بدگمانی رکھنا، کسی رشتہ دار سے بدگمانی رکھنا، برا گمان رکھنا کہ یہ ہمارا برا چاہتا ہے، یا اس نے ہمارا برا چاہا ہے، یا اس نے ہمارا برا کیا ہے، یہ گمان رکھنا بغیر کسی دلیل کے حرام ہے. حرام حرام کام کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جتنے حرام کام ہیں سب چھوڑنے پڑیں گے. اب جب معلوم ہی نہیں کہ حرام کام کون کون سے ہیں تو چھوڑے گا کیسے؟ اس لیے چند باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایمان کے شعبوں میں سے، تو آج بدگمانی جس کو ترک کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اپنے قلب کی صفائی اس مرض سے کرنا فرض عین ہے. ورنہ اس حرام کام کو ہم دنیا سے لے جائیں گے تو خدا تعالی مقدمہ قائم کر دیں گے ہم پر. کیا مقدمہ؟ کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے، دلیل. اس ضمن میں کتابوں میں ایک قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے چوری کی. آپ نے اس سے نصیحت فرمائی کہ تم نے چوری کی، چوری کرتے ہو. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. جب اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے چوری نہیں کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ وہ نبی تھے، اللہ کے سچے نبی، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑی زبردست عقل اور فراست اور بصیرت عطا فرماتے ہیں، مگر باوجود اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تیری تو سچا ہے، تیری قسم سچی ہے، میری آنکھ جھوٹی ہے، میری آنکھ جھوٹی ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اس کو چوری کرتے دیکھا، مال اٹھاتے دیکھا، لیکن جب اس نے خدا کی قسم کھائی تو آپ نے سوچا کہ اللہ کی قسم کھانے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا آپ نے اس سے فرمایا کہ تو سچا ہے، تیری قسم سچی ہے، میری آنکھ جھوٹی ہے، یہ میری آنکھ کا دھوکہ ہے۔ نبی جیسے شخصیت نے، نبی جیسی ذات نے اپنے آپ کو کیسا بچایا؟ اب اس چور کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، ممکن ہے کہ کسی شخص کو اس نے مال فروخت کیا اور وہ اس کی رقم ادا نہیں کر رہا، ستا رہا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ مال خفیہ طریقے سے اپنا اٹھا لے، مگر آپ میں سے کوئی ایسی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا آپ پر چوری کا الزام لگا دے گا، یہاں پہلے تھانے میں بند کر دیتے ہیں، بعد میں تحقیقات ہوتی رہتی ہے، یہ بتانا، واقعہ سنانا یہ مقصود نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تو یہ امکان ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اپنا مال، جس کا مال اٹھایا تھا، اس کو اپنا مال فروخت کیا ہو اور وہ اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہو، اور چونکہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو اس نے اپنا مال خفیہ طریقے سے لے لیا، تو وہ چور کیسے رہا؟ اسی طرح سے اگر وہ اس کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کا مال اس نے لیا، ایسا رشتہ دار ہے جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں رشتہ، مثلا چچا ہے، ماموں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ان کے گھروں میں سے کوئی چیز معمولی اٹھا لینا جائز ہے۔ یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کو سیکھتے نہیں، مسائل کو سیکھتے نہیں، اور اپنے آپ کو نیک اور متقی اور بزرگ سمجھتے ہیں، مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو لہذا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھ کر اگر 99 دلیلیں آ رہی ہیں کہ اس نے یہ برا کیا ہے، 99 دلیلیں قائم ہو گئیں، لیکن کوئی ایک دلیل ایسی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو بزرگوں کی نصیحت ہے کہ اس ایک دلیل کو پکڑ لو اور اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے نیک گمان رکھو، یہ ہے طریقہ۔ اور جس نے بے دلیل کے، بے شرعی دلیل کے کسی سے بدگمانی رکھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے دلیل مانگیں گے کہ میرے بندے کے خلاف، میری بندی کے خلاف تم نے بدگمانی کی، دلیل لاؤ۔ مقدمے میں ہم پھنس جائیں گے، دلیل ہمارے پاس ہوگی نہیں، کیونکہ ہم نے تو قیاس کیا اور شیطان نے اس کو، چنگاری کو بھاگا بھڑکا دیا اور برائی دل میں بیٹھا دی۔ برائی آپس میں بدگمانی طالب علموں میں بھی ہو جاتی ہے، مدرسے میں بھی ہو جاتی ہے، شاگرد کو استاد سے بدگمانی، مرید کو شیخ سے بدگمانی، اور عوام کو اللہ والوں سے بدگمانی، اور کاروبار کرنے والوں کو آپس میں بدگمانی، اور ساس بہو کو، نند بھاوج کو، بھائی بھائی کو بدگمانی ہو جاتی ہے، لڑوا دیتا ہے شیطان۔ یہ بدگمانی ایسا مرض ہے جس سے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ اکیلا ایک حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اس حرام کی وجہ سے آدمی اور حراموں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، ظاہر ہے جس کو حقیر سمجھے گا برائی اسی کی تو آئے گی، یا برائی جس کی برائی دل میں آئے گی، جس سے بدگمانی آئے گی، اس کو حقیر سمجھے گا، تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے پھر غیبت پیدا ہوتی ہے، جب دل برا ہو گیا اب دل کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، اب اس درد کو، اس آگ کو کہاں خالی کریں؟ جہاں کوئی دوست مل گیا، یار فلانا ایسا ہے، غیبتیں شروع ہو گئیں، اگر بہو ہے تو ساس کی برائیاں شروع ہو گئیں، میکے چلے گئیں وہاں برائیاں شروع ہو گئیں، اسی طرح سے ساس کو بدگمانی ہو گئی تو ساس برائیاں کر رہی، میری بہو ایسی، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، اس نے ایسا چاہا بھی نہیں، اس نے ایسا کیا بھی نہیں، ایک قیاس گزرا۔ اب اس قیاس کو جیسے ہوا میں بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے۔ بنیاد کچھ بھی نہیں ہے، بنیاد مٹی کا ڈھیلا ہے، اور اس مٹی کے ڈھیلے پر بدگمانی کی ایک عمارت 50 منزلہ تعمیر ہو گئی۔ یہاں تک کہ یقین کا درجہ اس میں آ گیا کہ واقعتاً اس نے ایسا کیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ایسا گناہ ہے بدگمانی کہ جس سے اور کئی گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ حقارت کا مرض پیدا ہوتا ہے، غیبت کا مرض پیدا ہوتا ہے، آپس میں نااتفاقی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گالی گلوچ کی بھی نوبت آ جاتی ہے، مقدمے بازی کی بھی نوبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ قتل و غارت گری کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ بدگمانی ایسا گندا مرض ہے، ایسا غلیظ مرض ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے، اے ایمان والو، گمان سے بچا کرو، کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گمان، برا گمان رکھنا سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ جو ہے برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح سچ جو ہے وہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ تو یہ بدگمانی رکھنا، اپنے دل کو غلاظت اور نجاست، بدگمانی کی نجاست سے پاک کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی جھوٹی بات فرمایا ہے بدگمانی کو، کہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے کسی سے بدگمانی رکھنا۔ اور اگر ہم نے نیک گمانی رکھی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، فلاں بات ہو سکتی ہے، کوئی نیک بات ہم نے تعویل کر لی کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہوگا، کوئی اچھی تعویل ہم نے کر لی، اگرچہ دل میں پھر بھی کچھ بات ہے کہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ہم نے یقین کے درجے میں اس کو نہیں لایا، اس کو بڑھایا چڑھایا نہیں، اور کوئی تعویل کر لی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ایسا ہوگا، تو اس نیک گمانی پر خدا تعالیٰ قیامت کے دن مفت ثواب دیں گے، اس پر نیکی دیں گے، نیک گمان پر نیکی دیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں اتفاق اور محبت قائم رہے گی، جھگڑا نہیں ہوگا، اور ناچاکی نہیں ہوگی۔ مثلا لوگوں کا یہ عام معاملہ ہے کہ کسی کو بے پردہ دیکھ لیا، کسی کو ادھر ادھر جاتے دیکھ لیا، فوراً دل میں دلیل قائم کر لی کہ یہ بدکار عورت ہے، یہ بدکاری کرتی ہے، یا کسی مرد کو کیسی ایسا بے حیائی کا کام کرتے دیکھ لیا، اس پہ بدکاری کا فتویٰ اپنے آپ ہی لگا دیا۔ شریعت اس کو بھی حرام کہتی ہے، کسی کو بدکار کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے رسوا کرتے ہیں۔ بدکاری کا الزام، اے بھائی بات سنو، بھیا اے میاں، بھائی میں ایک ہفتے میں آتا ہوں، اس دفعہ تو 2 ہفتے میں آیا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا کرو، میں اتنے اہم مضمون بیان کر رہا ہوں، تو اس کی خود و کچھ تو قدر کرو، ورنہ اصلاح کا فائدہ کیا، یہاں آنے کا کیا فائدہ، میں اتنی ضروری بات بیان کر رہا ہوں، ایک حرام ایک بڑا گناہ کبیرہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی اس سے پاک فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو اس بیماری سے، اس نجاست سے پاک فرمائے۔ ایسا کام نہ کرو کہ مجھے پھر دکھ ہو اور میرا دل اچاٹ ہو جائے، پھر میں جو ہے پھر ایسا نہ ہو کہ میرا رخ پھر بدل جائے یہاں سے۔ خوب ہوشیار ہو کے سنو، اور پہلو بدل لو، جس میں نیند نہیں آتی اس پہلو سے بیٹھو۔ تو دیکھو اس میں مضمون میں کتنا خلل آ جاتا ہے، میں کہاں پہنچ جاتا ہوں، پھر سب میں بھول جاتا ہوں۔ کیا بات ہو رہی تھی میاں؟ شریعت بدکار کہنے کے لیے شرط لازم کرتی ہے کہ 4 گواہ ہوں، 4 گواہ مانگتی ہے شریعت کسی پہ بدکاری کا الزام لگانا، ورنہ الٹا اسی کے کوڑے، جو 4 گواہ نہ لا سکے، شریعت اس کو کوڑے لگانے کی سزا دیتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ شریعت اس کو الٹا سزا دینے کی اس کو سزا دیتی ہے جس نے الزام کی دیا کسی کو اور چار گواہ نہ لا سکا اس کے کوڑے لگائے جائیں گے. کیوں؟ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بغیر دیکھے کسی پہ الزام لگائے؟ دیکھ بھی لیا تب بھی شریعت اس کو نہیں مانتی. چار گواہ لے کے آؤ, چار. اور ہم لوگ تو مفت میں بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں. خدا تعالیٰ گردن مروڑ دے گا, دنیا میں بھی گردن مروڑ دے گا خدا نخواستہ. ڈرنا چاہیے, کسی پر تہمت بہتان اور الزام مت لگاؤ, کسی بھائی سے کسی بہن سے بدگمانی مت کرو. اپنے دلوں کو صاف رکھو, آئینے کی مانند شفاف رکھو. تو اس سے غیبت کا مرض بھی پیدا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے غیبت کا مرض بیان فرمایا ہے. اس میں ربط ہے آپس میں. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. سمجھ گئے نا؟ اللہ نے اس کی فوری بات اس میں رکھ ہے کہ غیبت کو منع فرمائے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے, مرے ہوئے بھائی کا پسند کرتا ہے کوئی؟ پسند کرتا ہے کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کوئی کافر بھی پسند نہیں کرے گا اس کو. اتنی کراہت دلائی اللہ نے کہ غیبت کیا چیز, کتنا گندا اور غلیظ مرض ہے. پیشاب اور پیخانہ کھانے سے بھی گندا مرض ہے غیبت کا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت میں یہ ربط ہے کہ بدگمانی سے غیبت لازمی پیدا ہوتی ہے اور غیبت کرنے والے کے چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے. اور غیبت کرنا حرام ہے. اور غیبت کی تعریف یہ ہے, اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو, یہ غلط فہمی لوگوں سے نکل کے نہیں دیتی. غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کی برائی کو اس کے پیچھے بیان کریں, ایسی بات بیان کریں. برائی غلط تو ہے لیکن ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے. کسی کا قد چھوٹا ہے, کہا اچھا وہ ٹھکنا وہ بونا, غیبت ہو گئی, زبردست غیبت ہو گئی. اس میں دو بڑے گناہ ہیں کہ خدا کی مخلوق میں عیب نکالا. اللہ نے کسی کو قد چھوٹا بنایا ہے, کسی کو کالا بنایا ہے, کسی کو لمبا بنایا ہے, کسی کو گورا بنایا ہے, کسی کو کیسا بنایا ہے, کسی کو کیسا بنایا. اچھا وہ لنگڑا, حقارت سے کہہ دیا وہ لنگڑا, زبردست غیبت ہو گئی. زبردست خدا کی مخلوق پہ عیب نکالنا ہو گیا, کتنا بڑا گناہ ہے. اچھا وہ کالا, ہاں بس غیبت ہو گئی اور خدا کی صنعت میں عیب نکال دیا. اس لیے ایک بدگمانی سے کئی امراض نکلتے ہیں. تو غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ اس بھائی کے پیچھے اس کی بات کو بیان کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے. اب کہتے ہیں صاحب ہم تو اس کے منہ پہ بھی بول دیں, حالانکہ بولو گے نہیں, کیونکہ اگر وہ تم سے طاقتور ہوا تو ایک مکہ جڑ دے گا تمہارے, وہاں نہیں بولو گے. اور اگر بولو گے یا نہیں بولو گے, برائی کو پیچھے بیان کرنا منع ہے, ختم بات. کسی کی ایسی بات بیان کرنا, کسی کا نقص بیان کرنا, کسی کے جانور کی برائی بیان کرنا بھی منع ہے. تو اس کا وہ جانور ایسا لنگڑا ہے, ایسا ڈنڈا ہے, قربانی کے موقع پہ جانور لا رہے, ایسا مریل جانور لے کے آیا سالا, اتنے پیسے ہیں اس کے پاس, ایسا مریل جانور لے کے آیا, کنجوس ہے, فلاں ہے, سب غیبت حرام. تم کو کیا مسئلہ ہے, تم کو کیا تکلیف ہے, اس کو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, کیوں تم نے اس میں عیب نکالا؟ جانور میں بھی عیب نکالنا منع ہے. کوئی آدمی حق لا کر بولتا ہے اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں, زبردست غیبت ہے. خدا کی مخلوق میں عیب نکالنا ہے. نہ اتفاقی بھی اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑا ناچاکیاں سب کچھ پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہی مرض بڑھ جائے تو استاد سے بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے, شیخ سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے, اللہ والوں سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اللہ والوں سے بدگمانی پیدا کرے, ان سے بدگمان کرے. کیونکہ اولیاء اللہ کسی کی رعایت نہیں کرتے اپنے عمل میں، اپنے افعال میں، اپنے قول میں، ان کی نظر صرف اور صرف اللہ پر ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر ہوتی ہے۔ وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے کہ مخلوق دیکھ رہی ہے، لاؤ ذرا اپنے ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، ذرا ٹوپی سنوار لو، ذرا یہ کر لو، ذرا وہ کر لو، اپنی ذرا کوئی علمیت جھاڑ دو، اپنا کوئی مرتبہ بیان کر دو۔ وہ ان کی نظر تو اللہ پر ہوتی ہے کہ اس موقع پر میرے اللہ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، اس موقع پر میرے اللہ کو مجھ سے کیا بات پسند آئے گی، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا۔ ختم بات۔ لہذا پھر شیطان آ جاتا ہے، کیونکہ مسائل تو سیکھے نہیں، دین تو سیکھا نہیں، معلوم تو ہے نہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ اب شیطان آ جاتا ہے، دیکھا کوئی مالدار شیخ صاحب آ گئے، شیخ صاحب ان کے پیچھے جا رہے ہیں، دسترخوان بچھا رہے ہیں، ان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کسی قوم کا آبرو دار آدمی آتا تو آپ اس کا اکرام فرماتے، اس کا اکرام فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بدگمانی کا مرض تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض تک پہنچا دے گا، یہ اعتراض تو وہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو شیطان اللہ والوں سے بھی بدگمانی ڈالتا ہے تاکہ یہ ان کی مجالس سے دور رہیں، میری پیروی کریں، مخلوق سے ڈریں۔ اور پٹی پڑھاتا ہے، ذرا مخلوق زمانے کے ساتھ چلا کرو۔ ارے یہ مولوی لوگ، یہ ملا لوگ بس کیا کرتے ہیں، یہ تو بس خانقاہوں بیٹھے تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، لمبے کرتے پہ اعتراض ڈال دیتا ہے۔ ہم تو لمبا کرتا اس لیے پہنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب الی السنت یہ لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا لنگی، ازار مبارک لنگی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خریدا بھی ہے، پاجامے کو پسند بھی فرمایا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس میں ستر زیادہ ہے، ستر زیادہ چھپا سکتے ہیں، آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس شریعت میں پسندیدہ ہے، چست لباس پہننا ایسا کہ جس سے اعضا واضح ہو جائیں، گھٹنے واضح ہو جائیں، رانے واضح ہو جائیں، چپکی ہوئی ہے پتلون تو اس میں اور بھی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اعضائے شرم بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ ایسے لباس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس کو ناجائز فرمایا ہے۔ ڈھیلی ڈھالی اگر پتلون پہننا مجبوری ہو تو ڈھیلی ڈھالی پتلون کی گنجائش ہے، گنجائش ہے۔ مشینوں پہ کام کرنے والے ہیں، لمبا کرتا ڈھیلا پہنیں گے مشین میں آ جائے گا۔ تو شریعت نے کسی کی جان لینے کا نہیں کوئی سکھایا ہے مسئلہ کہ جان بھی چلی جائے تو بھی ڈھیلا ہی پہننا۔ ایسے موقع پر اپنے ساتھ کرتا رکھے، اوپر سے جب نماز کے لیے جائے اپنا کرتا پہن لے، ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے۔ ایسے پتلے اور چست کپڑے پہننا کہ اب سجدے میں جا رہے ہیں اور سامنے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کو کتنی شرم آتی ہے، کتنی شرم آتی ہے اس کو، دائیں بائیں کھڑا ہو جاتا ہے، کتنی شرم آتی ہے اس کو کہ اعضا ظاہر ہو رہے ہیں، اعضائے شرم، اعضائے ستر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور بعضے لڑکے جوان ایسے کرتے ہیں کہ وہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی پہنتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ کھل رہی ہے، نماز بھی نہیں ہوگی، اور دوسرے لوگوں کو کس قدر شرم آئے گی، کس قدر حیا آئے گی۔ غرض یہ تو بات نکل آئی مسئلے کی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ لمبے کرتے پہ اعتراض کر، وہ کہتے ہیں ڈرامہ کر رہا ہے، یہ بھی بدگمانی ہے۔ خدا تعالیٰ گردن پکڑے گا ایک دن کہ تم نے میرے بندے کے خلاف بدگمانی کی دلیل لاؤ، اس نے تو سنت سمجھ کے پہنا، اس نے اولیاء کی نقل کی، اولیاء کا ظاہر بنانے سے، نقل کرنے سے اللہ تعالیٰ اصل کی برکت دے دیتے ہیں، نقل بنانے سے اصل کی برکت مل جاتی ہے۔ جس طرح داڑھی رکھنے کا حکم ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو اپنی مٹھی، بائیں طرف سے بھی اپنی مٹھی ہو، اور تھوڑی کے نیچے سے، اوپر سے نہیں تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہو، تو یہ داڑھی سنت کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں یہ داڑھی رکھتے ہیں، اصل ہم کہاں پا سکتے ہیں، ہم نقل میں داڑھی رکھتے ہیں، کہ اللہ کے سب سے بڑی محبوب ہستی اور ساری کائنات کی محبوب ترین ہستی اور خدا تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی کی یہ شکل مبارک تھی. اسی سے ہمارا کام بنے گا, ہم یقین رکھتے ہیں, اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اسی سے ہمارا کام بنے گا. قیامت کے دن ہماری سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی کو دیکھیں گے داڑھی کٹی ہوئی یا ایک مٹھی سے کم پر کتری ہوئی, ایک مٹھی سے کم تو یہودی بھی رکھ لیتا ہے, نصرانی بھی رکھ لیتا ہے, ہندو بھی رکھ لیتا ہے, سکھ بھی رکھ لیتا ہے, مسلمان کی یہ خاص شان ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی رکھتا ہے. تو ہم اللہ کے رسول کی نقل میں داڑھی رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم پر داڑھی رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہم اپنے ٹخنا کھول کے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس کرتا ہو, جبا ہو, پتلون ہو, لنگی ہو, تو اس سے ڈھکے گا, جہنم میں جلے گا. آج ہم عاملوں کی بات پہ یقین, یہودیوں کی نقل میں, کافروں کی نقل میں چڈیاں پہن رہے ہیں, ہمارے نوجوان لڑکے ننگے ہو کے پھر رہے ہیں, فخر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ایڈوانس, بڑے ترقی یافتہ قوموں کی ہم نقل کر رہے ہیں. لیکن افسوس, صد افسوس, صد افسوس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی کفار نے بھی سچے ہونے کی گواہی دی تھی, شرم کا مقام ہے کہ آج مسلمان یہود و نصارہ کی نقل میں چٹیاں پہن لیتا ہے, لیکن افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چند انچ اپنا ٹپنا کھولنے کو تیار نہیں. شرم آتی ہے اس کو, رسول کی نقل میں شرم آ رہی ہے اور یہود و نصارہ کی نقل میں ننگے ہونا بھی منظور ہے. کل وہ چڈیاں بالکل اوپر تک چڑھا لیں گے تو ہم وہ بھی کر ڈالیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگ گوہ کے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے. نقل کے اندر گوہ ایک جانور ہے پتلا سا, بل بناتا ہے اس میں رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کس طرح کی مشقت تنگی اٹھا کر بھی تم وہ کام کرو گے جو غیروں کا کام ہوگا, اس کی نقل کرو گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ, یہود و نصارہ, آپ نے فرمایا تو اور کون, تم ان کی ایسی نقل کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. آج اکثر لوگوں کا, مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ یہود و نصارہ کی نقل میں ہر کام کر رہے ہیں. عورت بے پردہ پھر رہی ہے, لڑکیاں ہماری جینس پہنے پھر رہی ہیں, بڑے فخر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو تم مزے کر لو, حرام مزے, لیکن پھر خدا تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دیں. گناہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں, صبر کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں, حرام مزوں کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو, یہ بدگمانی ایسا مرض ہے کہ یہ ہم کو پھنسوا دے گا قیامت کے دن. اور دنیا میں بھی نفرتیں اور عداوتیں, دشمنیاں, ناچاکیاں, لڑائیاں کیا ہو رہا ہے, مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے. کیوں مار رہا ہے؟ بدگمانی. سچے دل سے ہم غور کریں کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, ہم حق چھیننے کے در پہ کیوں ہیں. ہمارے اسلام نے ہم کو سکھایا حق چھیننا کہ حق دینا سکھایا ہے؟ یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ دلوں میں برائیاں, دلوں میں نفرتیں ہیں آپس, بدگمانیاں. مان لیا کہ کسی مسلمان نے تمہارا برا ہی چاہا ہے, لیکن اگر تم اس سے نیک گمان رکھ لو اور اسے معاف کر دو تو تمہارا کیا نقصان ہے, کیا بگڑ جائے گا؟ ہاں, تمہاری چودراہٹ نہیں رہے گی, تمہاری روب دبدبا شاید جاتا رہے, لیکن خدا تعالیٰ کے لیے جو کسی کو معاف کر دیتا ہے خدا تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ کے لیے جو تواضع اختیار کرتا ہے, اچھا بھائی کوئی بات نہیں, السلام علیکم, نہیں مانتے کوئی بات نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. مگر نہیں, ہمیں تو فوراً کے فوراً اپنی چودراہٹ جمانی ہے,
وہ ایک مکہ مارتا ہے تو ہمیں دو مکے مار لیں، جہاں تک ہماری طاقت ہوتی ہے ہم اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اسی سے پھر کینہ پرورش پاتا ہے، کینہ جو میں نے پچھلے مجلس میں بیان کیا تھا. غرض یہ کہ کئی امراض کی جڑ ہے بدگمانی. اب اس کا علاج سن لیجیے کہ اس مرض سے ہمیں کیسے نجات پانی ہے. چاہے بہو ہو ساس سے بدگمانی رکھتی ہو، ساس ہو بہو سے بدگمانی رکھتی ہو، نند ہو اس کو بدگمانی اپنی باوج سے ہو، باوج کو نند سے ہو، نند کو نند سے ہو، کاروباری معاملات میں دکاندار کو دکاندار سے ہو، سپلائی کرنے والے کو سپلائر سے ہو، مرید کو شیخ سے ہو، شاگرد کو استاد سے ہو، بھائی کو بھائی سے ہو، کسی سے بدگمانی ہو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اس کے لیے بتکلق دعا کریں. جو حسد کا علاج بیان کیا تھا نا، حسد کا، حسد کیا چیز ہے؟ کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، چاہے وہ حسن کی نعمت ہو، چاہے مال کی نعمت ہو، چاہے اولاد کی نعمت ہو، چاہے علم دین کی نعمت ہو. کوئی علم دین میں آگے بڑھ گیا اس سے حسد پیدا ہو گیا. تو جو حسد کا علاج ہے وہی بدگمانی کا بھی علاج ہے کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو جائے اس کے لیے بتکلف دعا کرنا. اول یہ کہ اس سے نیک تعویل کرنا، کوئی اچھی تعویل کر لے، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا، یہ برائی، یہ برا نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے ساتھ اچھا ہی کیا، یہ طریقہ ہوگا، یہ راستہ ہوگا. تو یہ تعویل کرنے سے خدا کے ہاں پکڑ سے بچ جائے گا، گناہ نہیں ہوگا اگر ہم نیک تعویل کر لیں، نیک گمانی کر لیں. نیک گمانی کرنے سے اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دل میں تو مرض ہے، نقص ہے، یہ دل ناقص لے کے جانا ہے یا پاک صاف لے کے جانا ہے، گندا دل لے کے جانا ہے یا صاف ستھرا دل لے کے جانا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قیامت کا دن، اس دن نہ کوئی مال کام دے گا کہ اللہ کے حضور خزانوں کے ڈھیر لگا دیے سونے چاندی کے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، نہ ہمیں جنت کا ایک انچ ٹکڑا دے دیجئے، ساری کائنات کا سونا چاندی جمع کر کے دے دو، ایک انچ ٹکڑا جنت کا نہیں ملے گا. اسی طرح سے نہ بیٹے کام دیں گے. اولاد پر بڑا اعتماد ہوتا ہے انسان کو، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، دین نہ سکھانے کا یہ وبال ہوتا ہے کہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ سے اکڑنا شروع کر دیتی ہے، بغاوت شروع کر دیتی ہے، ماں باپ کو گالیاں بھی دینا شروع کر دیتی ہے، ماں باپ کو قتل بھی کرنے کے در پہ ہو جاتی ہے. یہ دین نہ سکھانے کا وبال ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نرمی سے دین سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ یہی بچے قیامت کے دن ہماری گردن پکڑ لیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں، آپ کا راستہ ہمیں دکھایا ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں فلمیں دکھائی ہیں، انہوں نے تو ہمیں مستیاں سکھائی ہیں، عیاشیاں سکھائی ہیں، ڈرامے دکھائے ہیں، موبائل لا کے دیے ہیں، گندگیاں لا کے دیے ہم کو، تو دین تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں. اب یہ نہیں کہ اولاد بچ جائے گی، جب اولاد بالغ ہو گئی اب وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن ساتھ میں والدین بھی پکڑ جائیں گے کہ دین کیوں نہیں سکھایا. تو اس لیے میرے دوستو اس مرض کو نکالنا ہے، اور اس مرض کا علاج یہ ہے کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو اس سے نیک گمانی کی کوشش کرے، تاویل نکالے کوئی نہ کوئی کہ بھائی نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا. اور دوسرا علاج یہ ہے اس کا، اس کے بعد کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو اس کے لیے دعا کیا کریں، اللہ اس کے ایمان میں ترقی دے، اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ اس کی تمام عبادت کو قبول فرما لے، اللہ اس کو ایمان راسخ عطا فرما دے، اللہ اس کو اللہ والا بنا دے، اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے دے، اس کی اولاد کو نیک بنا دے، اس کی مشکلات کو آسان کر دے، اس کی کوئی پریشانی ہو اس کو دور کر دے. دل تو چاہے گا انتقام لینے کو، لیکن دل کی خواہش پہ چلنا بھی کوئی غلامی ہے، کوئی بندگی ہے، یہ تو جانور سے بھی بدتر زندگی ہے. جو خواہش کا غلام ہے میرے دوستو وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. دل کی ناجائز خواہش کے خلاف کام کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں. اور اور اس سے سلام میں پہل کرے، دل نہیں چاہتا، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کیونکہ شیطان نے برائی اتنی ٹھونس دی ہے کہ یقین کے درجے میں بدگمانی پیدا ہو چکی ہے، اتنی ٹھونس دی ہے اس نے بدگمانی، ضعیف ضعیف کمزور کمزور قرینے سے جو ہے وہ جا جا کے بلڈنگ منزل چڑھتی رہی، قوی ہو گئی، مضبوط ہو گئی، دل میں بنیادیں اس کی جڑ جو ہے مضبوط ہو گئی. ادھر گھڑی مت دیکھو، ادھر بیٹھو، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، میں نے گھڑی یہاں لگوائی ہے، انہوں نے میرے لیے گھڑی لگائی ہے، گھڑی میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے دوست اور عزیزوں، یہ کمزور کمزور صرف قیاس، ایک ذہنی تعمیر چل چل کے وہ مضبوط ہوتی گئی، جڑیں بدگمانی کی دل میں مضبوط ہو گئی. اب دل نہیں چاہتا، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. لیکن میرے دوستو، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. جہنم تو بعد میں ملے گی، دنیا اس کی زندگی اس کی جہنم ہو جاتی ہے، لڑ لڑ کے جہنم بن جاتی ہے. گھر میں ایک ادھم مچا ہوا ہے، الزامات لگ رہے ہیں، برائیاں بیان ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، گالیاں ہو رہی ہیں، زندگی جہنم بن جاتی ہے. وہ جہنم تو بعد میں آئے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے بتکلف دعا کریں، اور جی نہ چاہنے کے باوجود اس سے سلام میں پہل کریں، اور ہو سکے تو اس کو کوئی ہدیہ تحفہ بھی دے دیا کریں، یا اس کو چائے کی دعوت دے دے، آئیے آج ہمارے یہاں چائے پی لیجیے. اب اس میں عاملوں نے تو اور زیادہ سونے پر سہاگا، چنگاری پر اور آگ رکھ دیتے ہیں. ہاں کیا مسئلہ ہے بھائی، آج کل کاروبار نہیں چل رہا ہے. ہاں بندش ہے، تمہارے چہرے پہ اثرات ہیں، بندش ہے، اتنا روپیہ لاؤ تعویذ آپ کو دے دیں گے. بھائی کس کیسے بندش، وہ تمہارے فلاں فلاں رشتے دار ہیں. ہاں بھائی وہ پہلے معلومات لے لیتے ہیں سارے خاندان کی، وہ تمہارے فلاں فلاں ایک عورت ہے وہاں رہتی ہے. ہاں ہاں بھائی رہتی تو ہے، وہ تمہارا اس سے یہ رشتہ لگتا ہے. ہاں وہ ایسی ویسی ہے، موٹی پتلی دھولی، اور وہ اس طرح سے اس نے تمہارے اوپر جو ہے یہ کچھ کرایا ہے. او ہو، اب تو آگ لگ گئی انتقام کی. ہاں ضرور ہم نے اس سے یہ بات سنی، اس نے ایسا. اب ساری جو ہے ضعیف ضعیف باتیں جمع ہو کے مضبوط درخت بن گیا، جڑ بن مضبوط ہو گئی. ہاں واقعی اس نے ہی کرایا ہوگا، بس حرام کام شروع ہو گیا. یہ عاملوں نے گھروں کے اندر جھگڑے، نا اتفاقیاں، طلاقیں سبھی کچھ کروا دیا. اور ظالم لوگوں، یہ پیسے والے، پیسے کی دکانیں کھولنے والے، یہ لڑائی جھگڑے کرانے والوں کی بات پر تم یقین کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں، قرآن پر یقین نہیں ہے. قرآن منع کر رہا ہے کہ یہ گمان گناہ ہے، مت کرو یہ بدگمانی، مگر نہیں، عاملوں کے پاس جائیں گے. اور وہ جھوٹی سچی اس قدر ان کو اس میں مہارت ہوتی ہے، ایسی سیاست سے وہ بات کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہا تھا، یہی تو بات ہے، بتائیے. پیسہ بھی لٹائیں گے اس کو، قرض لے کے بھی دے دیں گے اس کو. اور معلوم ہو بندش وندش تو کوئی نہیں تھی، کیا معاملہ تھا، گھر میں ٹی وی رکھا ہے، گھر میں کیبل چل رہی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لوگ زکات دے رہے ہیں، ان سے کہو بھائی یہ کیبل بھیج دو، یہ اسکرین جو کیبل کی ہے 10,000 کی ہے، تمہارے گھر میں بقول تمہارے تمہاری روٹی پانی کا بندوبست نہیں ہے، بچے فاقے سے یہاں ہمیں ملتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے. پوچھو کہ بھائی ٹی وی ہے کیبل، ہاں وہ تو ہے بھائی، وہ تو مجبوری ہے. کیبل کا پیسہ کہاں سے لاتے ہو پھر؟ آپ نے زکات دی، انہوں نے کیبل کا پیسہ چیز بھر دی، آپ گناہ میں تعاون کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر گھر میں ٹی وی ہے تو بعض علماء تو منع فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو زکات نہیں لگتی، اس لیے کہ پہلے وہ ٹی وی بیچ کر پہلے اپنی ضرورت کا انتظام کرے. ٹی وی ضرورت سے زائد چیز ہے، ٹی وی کپڑا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، چھت نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں اگر استعمال کی ہیں تو اس پر، اور وہ محتاج ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے. لیکن ٹیلی ویژن، کیبل، اسمارٹ فون جو بے ضرورت لیا ہو، بعضوں کی مجبوری ہوتی ہے کام کاج کے لیے، ان کو لینا پڑتا ہے، کمپنی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ یہ لیں گے نہیں، نوکری ہم نہیں دے سکتے آپ کو، ہمارے مجبوری ہے، ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہمارا کام ہے. تو یہ بات اس کو ضرورت میں آ جائے گا. لیکن جو جس آدمی نے بے ضرورت محض اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی تفریح کے لیے لیا ہوا ہے اسمارٹ فون, بچے کے پاس ہیں, سمجھتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں اولاد سے, میرے دوست یہ محبت نہیں ہے, یہ ظلم ہے, یہ ان کے ساتھ ظلم کرنا ہے, ان کو برباد کرنا ہے اور اپنی بھی گردن پکڑوانا ہے. تو ایسے لوگ جن کے گھروں میں کیبل اور ٹی وی چل رہے ہیں زکات مانگتے پھر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بندش ہو رہی, بندش تو وہاں سے ہو رہی, اللہ فرما رہے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جو گناہوں کو چھوڑے گا ہم سے ڈر کے رہے گا اس کے لیے ہم تمام مشکلات کو آسان کر دیں گے, مشکلات سے خروج کر دیں گے اس کا, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری نافرمانی کی اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. یہ تو خدا کا اعلان ہے, بندش وہاں سے ہے, وہاں رابطہ کرو, ڈائریکٹ ڈائل کرو, ان کے دربار میں کوئی دربان نہیں ہے, کوئی چوکیدار نہیں ہے, کوئی گارڈ نہیں ہے, ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ سے کرو, توبہ کرو, معافی مانگو کہ یا اللہ میں گناہوں میں مبتلا ہوا, میں نے زندگی کو ضائع کیا, آپ مجھے معاف کر دیجیے, اور اس چیز کو چھوڑو, اس کو نکالو گھر سے, آگ لگا دو اس کو, ایسی خوشیوں کو, اپنی حرام خوشیوں کو آگ لگاؤ, پھر دیکھو وہاں سے رحمت کے دروازے نہ کھلے تو کہنا, برکت کے دروازے نہ کھلے تو کہنا. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, جو ہم سے ڈر کے رہے گا, ہم سے ہمارے نافرمانی نہ کرے گا, ہم اس کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں اس نے بندش کر دی, اس نے بندش کر دی, ارے اللہ فرما رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کی چاہتا ہے اللہ روزی کشادہ کر دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بندش وہاں سے ہے, اگر ہے تو وہاں رابطہ کرو, وہاں ٹیلی فون ملاؤ, ایمرجنسی فون کرو, اور وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے, فوراً دو ہاتھ پھیلائے خدا تعالیٰ سے رابطہ ہو گیا, کوئی چوکیدار نہیں, کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں, براہ راست اللہ سے رابطہ کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اور ان برائیوں کو گھروں سے نکالو, اور نکالنے کے لیے پہلے مشورہ کرو. ہاں لوگ یہ بات سمجھتے نہیں, بیان سن کے آنن فانن عمل کر ڈالتے ہیں, اس کے طریقے سیکھو کہ کیا طریقہ ہے برائی سے جان چھوڑانے کا, کیا طریقہ ہے, مگر نہیں رابطہ ہی نہیں کرتے, پوچھتے ہی نہیں ہیں, پوچھتے ہی نہیں ہیں, بے حس بیٹھے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ارے ہم تو فلاں اللہ والے سے تعلق تھا, بیان میں سنا تھا اللہ کے راستے میں ہے, لیکن یہاں تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹیڑھا ہی چلا جا رہا ہے, ٹیڑھا اس لیے جا رہا ہے کہ مشورہ نہیں کرتے. کیا طریقہ ہے, شریعت نے کیا طریقہ سکھلایا ہے, اولاد اگر نافرمانی کر رہی ہے, بیجا غصہ کر رہی ہے, ماں باپ کو جھڑک رہی ہے, نافرمانیاں کر رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے, تو اس کا کیا طریقہ ہے, کس طرح ہم اس کو سمجھائیں, اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں, سیکھتے نہیں. غرض یہ کہ یہ بدگمانی کا مرض میرے دوستو یہ بہت عام ہے, اور یہ بہت سی برائیوں کا سبب بنتا ہے, اور اس کی صفائی بہت ضروری ہے, اور صفائی کے اندر میں نے علاج بتلا دیا کہ اس کے لیے اس سے نیک گمانی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تراش لے, چاہے اس کو دل تسلیم نہیں کر رہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, پھر بھی تراش لے کہ بھائی نہیں ایسا, یہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن ایسی نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا, اچھی تعویل کر لے. سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں. اور دوسرا اس کے لیے دعا کیا کریں, انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن میں دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی دل میں کوئی رنجش رہ گئی ہے, انسان ہے نا, اثر رہتا ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, یقین کے درجے میں نہ ہو, ہلکا اثر باقی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر مستقل یہ علاج کرتا رہے گا, کبھی اس کو ہدیہ دے دیا, کبھی اس کو سلام میں ہمیشہ پہل کرتے رہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہے, انشاءاللہ تعالی یہ دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گا. سمجھ گیا بھائی؟ اور گزشتہ گناہوں سے ہم توبہ کر لیں گے, یا اللہ آج تک ہم نے جو بدگمانی کی آپ اپنی مہربانی سے اس کو معاف کر دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
دعا کر لو بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں. اب تک جو ہم نے دین نہیں سیکھا اس سے پہلو تہی کی غفلت کی, اے اللہ اس غفلت کو بھی معاف فرما دے. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے. جلدی جلدی اے اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے قلب کی صفائی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرما اپنے قلب کے تزکیے کی محنت کی, اور سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما تزکیے قلب کی. اور اے اللہ اصل مزکی تو آپ ہیں, اے اللہ آپ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے. اللہ تمام برائیوں سے, تمام بری بری عادتوں سے, ظاہری ہوں کہ باطنی ہوں, اے اللہ مجھ کو بھی پاک کر دے, میرے گھر والوں کو بھی پاک فرما دے, اور تمام مسلمانوں سے اے اللہ ان برائیوں کو پاک فرما دے. اے اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما, ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرت نصیب فرما, بھائی بھائی بنا دے, آپس میں اتفاق عطا فرما دے, حق دینے والا بنا دے, حق چھیننے والا نہ بنا, اے اللہ حق دینے والا بنا دے. اللہ میری بات میرے دل میں بھی اتر جائے, اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات, اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایک دوسرے کے حق ادائیگی کرنے میں ہم کوشاں ہو جائیں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنے, حق چھیننے والے نہ بنے. اگر کسی کا حق ہے بھی, اے اللہ ہم اپنا حق چھوڑ دیں, بے شک ہمارا بھائی لے لے, ہم اپنا حق چھوڑ دیں, لیکن اے اللہ آپ راضی ہو جائیں, آپ خوش ہو جائیں. کیا ہے دنیا کے اندر اگر ہم حق اپنا چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے عطا فرما دیتے ہیں, اس سے بڑھ کے عطا فرما دیتے ہیں, اور آخرت میں تو ان شاء اللہ اس کا بدلہ ہی بہت بہترین اور بڑا ملے گا. اے اللہ مجھ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو یہ سمجھ عطا فرما دے, صبر عطا فرما دے, دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر دے دے. اے اللہ دوسروں کے تکلیف دینے پر صبر دے دے. کوئی گالی دے ہم اسے اچھا کہیں, اے اللہ اس کو کوئی برا کہے ہم اسے اچھا کہیں. اے اللہ کوئی بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. کوئی ہم سے رشتہ توڑے, اے اللہ ہم اس سے رشتہ جوڑیں. اے اللہ ہمیں اسلامی معاشرت نصیب فرما, اسلامی اخلاق نصیب فرما, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے, آپس میں اتفاق عطا فرما دے, اتفاق پیدا فرما دے, محبت پیدا فرما دے, مودت پیدا فرما دے, بدگمانیوں سے, غیبتوں سے, جھوٹ سے, تکبر سے, عجب سے, حسد سے, کینہ سے, اور اللہ تمام تمام برے بری باتوں سے اور غفلت سے اے اللہ مجھے بھی پاک فرما دے, میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو, اور تمام امت مسلمہ کو پاک فرما دے. الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اور ان کیبلوں سے اور اسمارٹ فون کی برائیوں سے ہر گھر کو پاک فرما دے, ہر دل کو پاک فرما دے. آج تو حرام مزہ ہے, لیکن اس کے بعد جو زندگی عذاب بن جاتی ہے, اے اللہ ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے. ہم کتنے نادان, کتنے نا سمجھ ہیں کہ ہم جال کے اندر دیکھتے ہیں کہ جال میں شکاری دانہ ڈالتا ہے اور اس میں پرندے پھنس جاتے ہیں, دانوں کی لالچ میں آتے ہیں اور وہ پھنس کے قید کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح شیطان ہمیں عورتوں کا جال بچھاتا ہے, عورتوں کا دانہ ڈالتا ہے, اسمارٹ فون کا دانہ ڈالتا ہے, اور کیبلوں کا دانہ ڈالتا ہے, ٹی وی کا دانہ ڈالتا ہے, اور ڈبو کھیلنے کا دانہ ڈالتا ہے, تاش کھیلنے کا دانہ ڈالتا ہے, اور شراب خوری کا دانہ ڈالتا ہے, بدکاری کا دانہ ڈالتا ہے. ہم کتنے نادان ہیں اللہ کہ جانتے بوجھتے ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں. ہم کتنے کمزور ہیں, اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. اے اللہ ہم آپ سے مدد اور نصرت کے طالب ہیں, اللہ ہماری مدد فرما. شیطان اور نفس کے جالوں کے مقابلے میں اے خدایا ہماری مدد فرما, ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ آپ کو اپنے بندوں کی ہلاکت تو منظور نہیں ہے, اے اللہ آپ تو اپنے بندوں کا بھلا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم ہی نادان ہیں, ہمیں اپنی ذات پر رحم نہیں آتا,
اے اللہ آپ ہم پر رحم کھا لیجئے اور ہمیں ہلاکت کے جالوں سے، نفس و شیطان کی مکاریوں سے اے اللہ مجھ کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی اور تمام مسلم امت کو حفاظت نصیب فرما، ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا، ہماری اولاد کو بھی اللہ والا بنا، ہم کو بھی اللہ والا بنا، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، اے اللہ جن کو تنگی ہے اللہ ان کو برکت عطا فرما، رزق میں ان کے کشادگی پیدا فرما، اے اللہ خوب مال عطا فرما دے، ہر ہر مسلمان کو خوب خوشحال بنا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، جن لوگوں کے اولاد نہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اور اے اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اے اللہ جہنم سے مکمل خلاصی ہم سب کو نصیب فرما، جنت میں دخول اول ہی ہم سب کو نصیب فرما، اپنے بزرگوں کا ساتھ معاشر میں بھی اور جنت میں بھی نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ تمام غموں سے، پریشانیوں سے اور رکاوٹوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما، اور جو بلائیں بیماریاں آ چکی ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان سے نجات عطا فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بلائیاں عطا فرما، اور دونوں جہان کے شروع اور ختم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جس کے دل میں جو بھی کوئی جائز حاجت ہو، دعا کی فرمائش کی ہو یا دعا کی تمنا رکھتے ہوں، اے اللہ تمنا نہیں بھی رکھتے ہوں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مجھ سمیت تمام جائز مقاصد میں ہم سب کو بامراد فرما دے، جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.